أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا ہو امی و ابی آج ہمارے درمیان نہیں. جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا تمہارے لیے دو مرشد چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک موت کی یاد، دوسرے قرآن اور میری سنت. انہیں پکڑے رہو گے تو راہ راست پر رہو گے. یہی قرآن بتاتا ہے کہ رسول اللہ تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لائے تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں، 1400 سال سے نہیں، لیکن اللہ تعالی کے انتظام کے تحت علماء اور صلحاء امت منصب رسالت کے یہ فرائض انجام دیے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ پورے عالم میں احیاء اسلام کی لہر اٹھی ہوئی ہے اور جگہ جگہ موجوں کا نظارہ دل کو فرحت بخشتا ہے. سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے 50 برس قبل جس قافلے کی طرف اذان دی، آج وہ ہر طرف رواں دواں ہے. امید کی شمیں روشن کیے، دلوں میں حرارت ایمان کے ولولے سموئے، ہتھیلیوں پر جانوں کے نسرانے لیے، کچھ نے پیش کر دیے اور کچھ اپنی باری کے منتظر ہیں. منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر. یہ قافلے بے سرے گروہ نہیں، منظم جد و جہد میں مصروف ہیں. ان کی نگاہیں ان کے اہداف پر ہیں، یہ اپنے رب سے رہنمائی طلب کرتے ہیں اور مصروف جہاد رہتے ہیں. یہ دور جدید کے تقاضوں سے آشنا ہیں، جدید ترین ایجادوں کو دعوت و تربیت کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تنظیم کی طاقت اور تاثیر کا شعور رکھتے ہیں، لیکن انہیں ہر جگہ طرح طرح کے مسائل درپیش ہیں، اور سب مسئلوں کا مسئلہ خود انسان، جس کی تعلیم و تربیت اور تہذیب و تزکیہ انبیاء کا مشن تھا، اور آج بھی تحریک اسلامی کا مشن ظاہراً کچھ بھی ہو اس کی اساس یہی ہے. نیا دور نیا انسان ہی برپا کرے گا، انسان خام رہے تو سب باتیں ہی باتیں ہیں. خرم مراد سنے شعور ہی سے تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں. انہوں نے ایک عام کارکن سے لے کر قائد تک ہر حیثیت میں کام کیا ہے. قربانی کی کھالیں اور رودے اپنے ہاتھ سے جمع کیے ہیں، قرآن و حدیث کے درس دیے ہیں، تقریریں کی ہیں، جلوسوں کی قیادت کی ہے، اور سیاسی اتحادوں میں فراست مومن کے ساتھ جماعت اسلامی کی نمائندگی بھی کی ہے. انہوں نے جہاں بھی کام کیا اپنے یادگار نقوش چھوڑے. اسلامی جمعیت طلباء کی نظامت اعلیٰ ہو، یا لاہور اور ڈھاکہ میں جماعت اسلامی کی امارت، یا لیسٹر میں اسلامک فاؤنڈیشن کی سربراہی، ان کے ثبت کیے ہوئے نقوش آج بھی بعد میں آنے والوں کے لیے نقوش راہ ہیں. ڈھاکہ کی جیل ہو یا بھارت کی قید، ان کے شب و روز کتاب و حکمت کی تعلیم میں گزرے. خرم مراد پیشہ ورانہ مہارت کے لحاظ سے پاکستان کے ممتاز ترین انجینئروں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے انہیں تحریک سے تعلق کے بعد قرآن سے خصوصی شغف عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنی زندگی کی بہترین ساعتیں کلام الہی پر غور و فکر میں گزاری. علوم دینی نے اپنی محنت سے درک حاصل کیا، اور جدید علوم اور انگریزی زبان پر ایسی مہارت حاصل کی کہ برطانیہ میں اپنا سکہ چلایا. انہیں دنیا کے ہر حصے میں جانے کے مواقع ملے، سعودی عرب ہو یا امریکہ، کویت ہو، جرمنی یا جنوبی افریقہ، یہ ہر جگہ گئے. قافلہ تحریک اسلامی کے ہم سفر ساتھیوں سے ملاقاتیں کی، ان کی سنی، ان کے دلوں میں جھانکا، اور تحریک کو درپیش مسائل کا کھلے ذہن اور قلب سے مطالعہ کیا. اس مشاہدے اور تجربے کو ان کی فکر نے جلا دی، آہ سحرگاہی نے سوزے درو بخشا، اور آج اللہ تعالی نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ یہ اس کے بندوں میں محبوب ہیں اور وہ ان کو سننا چاہتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ تحریکی مسائل پر، نفس انسانی کی تہذیب و تربیت پر، تزکیے پر اور عملی حالات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے پر کون ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہتا۔ پاکستان آنے کے بعد خرم مراد نے تحریک کے خصوصی حالات اور کارکنوں کی کیفیات کے پس منظر میں مختلف تربیتی کیمپوں میں ایک خاص ترتیب و حکمت کے ساتھ خطاب کیے۔ یہ تقاریر ہر تحریکی کارکن کی اپنی ضرورت ہیں اور اس کی تربیت کے لیے بنیادی نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا کے جس حصے میں بھی اللہ کے بندے اللہ کا پیغام بلند اور غالب کرنے کے لیے منظم جدوجہد کر رہے ہیں، وہ یقیناً ان تقاریر سے بہت کچھ رہنمائی پائیں گے۔ ادارہ ندائے اسلام کو فخر ہے کہ وہ محترم خرم مراد کی خصوصی اجازت سے ان کی اپنی منتخب کردہ 10 تقاریر کا یہ مجموعہ خزینہ معارف و حکمت کے عنوان سے پیش کر رہا ہے۔ یہ 10 تقاریر کا مجموعہ ہے، مناسب ہوگا کہ انہیں ایک خاص پروگرام کے تحت سنا جائے، 10 دن تک روزانہ یا 10 ہفتوں کا پروگرام بنا کر۔ پروگرام انفرادی بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی بھی، احباب کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ، جس طرح سہولت و افادیت محسوس ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ سبق پڑھنے والے طالب علم بن کر کاغذ قلم ہاتھ میں لے کر سنا جائے، کہ سننا صرف سننا ہو کر نہ رہ جائے بلکہ بات کی زندگی میں بھی اس کی جھلک آئے۔ آئیے انہیں سنیں، اپنی زندگی سنواریں، ایمان و جہاد کے راستوں پر چلیں اور جنت کی منزل تک پہنچیں۔ ان کی پہلی تقریر کا عنوان ہے اسلامی تحریک کیا اور کیوں۔
الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تحریک کیا ہے اور کیوں ہونا چاہیے، یہ ایک معروف اور واضح اور جانی پہچانی چیز ہونی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک عرصے سے تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بار بار کی کہی ہوئی اور بار بار کی سنی ہوئی بات کے اوپر گفتگو کیوں ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے اور اس سے وابستہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کا جو اصل مقصد ہے اور جو اصل دعوت ہے، اس کا شعور برابر تازہ ہوتا رہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہا، اور مکے کی پہلی وحی سے لے کر اور مدینے کی آخری وحی تک چند باتیں ہیں جن کا تذکرہ بار بار کیا جاتا رہا۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، پھر اس کو بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یہ دراصل وہ بنیادیں ہیں کہ جن کا تذکرہ اور جن کی تازگی بڑی اہم ہے، اور اس لیے ہمیں کسی چیز کا معلوم ہونا اور کسی چیز کا یاد رہنا، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی جو دو بنیادی فطری کمزوریاں ہیں، ان میں سے پہلی کمزوری جہالت کی کمزوری نہیں ہے بلکہ بھول جانے کی اور غفلت کی کمزوری۔ اسی لیے اگر معلوم ہے تو اس کی یاد دہانی ضروری ہے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر اس کا صحیح فہم اور شعور ضروری ہے۔ یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے، تحریک کی ساری سرگرمیوں، منصوبوں اور پروگراموں کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور دعوت کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہی محسوس کرتے ہیں کہ جب تحریکوں اور تنظیموں پر ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے تو مقاصد کے اندر آمیزش شروع ہوتی ہے اور بظاہر جو مقصود اصلی ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے مقاصد آ کر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور روح غائب ہو جاتی ہے. دستور میں لکھے ہوئے نصب العین اور مقاصد کا تعلق عملی زندگی سے کٹ جاتا ہے اور وہ لوگ کے جو اس لٹریچر کو پڑھ کر تحریک کے ساتھ آئے ہیں جس میں کہ راہ رو پشت بمنزل اور وہ قافلہ جو چل رہا ہو پشاور کی طرف اور اس کے اوپر بورڈ لگا ہو کراچی کا, ان کو تو خاص طور پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جائزہ لیتے رہیں کہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اسی سمت میں جا رہے ہیں یا ہم نے پیٹ کر کے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا یا دوسری راہوں پر نکل گئے. اس تفریح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نکل گئے ہیں بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس بات کو تازہ کر لیں اور اس کی روشنی میں مسلسل اپنا جائزہ اور احتساب لیں. ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب تحریک کا لفظ شروع میں استعمال ہوا تھا تو یہ ایک نیا لفظ تھا اور غیر معروف لفظ تھا اور اس لفظ کی کوئی متبادل یعنی یہ لفظ خود قرآن و سنت کی لغت میں نہیں پایا جاتا تھا. اب یہ لفظ مشہور بھی ہو گیا ہے اور مقبول بھی ہو گیا ہے. اور جو لفظ کے مشہور اور مقبول ہو جائے جس کو بہت سارے لوگ اختیار کر لیں اس کے اندر معنی کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے. جو شخص جہاں پر بھی جو کام کر رہا ہے وہ اس کو ایک معنی دیتا ہے, خواہ وہ انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا موریشس میں ہو یا ملیشیا میں ہو یا ایران میں ہو, ہر ایک اب اسلامی تحریک ہے. چنانچہ ہر ایک کا عمل اور اس کے تصورات اسلامی تحریک ایک معنی پہنا رہے ہیں اور اس طرح معنی میں کثرت بھی پیدا ہوتی ہے اور الجھاؤ بھی پیدا ہوتا ہے. اور معنی صرف لٹریچر اور گفتگو اور تقریر سے متعین نہیں ہوتے بلکہ عمل سے بھی متعین ہوتے ہیں اور اپنا عمل اور دوسروں کا عمل بھی نئے معنی پہنانے لگتا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ الفاظ کے بیان سے زیادہ عمل کے بیان سے سیکھتے ہیں, اس لیے یہ موضوع بہت بنیادی اہمیت کا موضوع ہے. یہ پوری تربیت کا اس کے سارے پروگرام اسی تاریخ کے گرد گردش کریں گے اور اسی کے تناظر میں پرسپیکٹو میں ہر چیز جو ہے وہ بیان. سوال یہ ہے کہ تحریک کیا چیز ہے؟ جیسا میں نے کہا کہ تحریک کا لفظ ایک نیا لفظ ہے اور اس کو ہم نے اپنی ہم اثر تہذیبوں کی لغت سے اختیار کیا اور اس پر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں. لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک کا لفظ اختیار کر کے دراصل دین اور مذہب کو سیاسی شکل دے دی گئی اور یہ اعتراض بہت بڑے بڑے مفکرین علماء کی طرف سے بھی کیا گیا ہے. اس اعتراض کا جائزہ ہم لیں گے لیکن فی الحال ہم یہ دیکھیں کہ فی الواقع تحریک کا لفظ کن معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگر ہم ڈکشنری کی طرف جائیں تو تحریک کے معنی یہ ہیں کہ مسلسل عمل اور کوشش کسی افراد کے مجموعے کی طرف سے کسی اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے. یہ تحریک کا سمجھیے کہ لغوی مفہوم ہے کہ جو انگریزی زبان سے کیونکہ یہ لفظ آیا ہے. تو موومنٹ کے معنی کسی مجموعے کی طرف سے مسلسل عمل اور کوشش کسی اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے. اس لحاظ سے آپ غور کریں تو تین اجزاء لازمی ہیں تحریک کے لیے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہوگا تو اس کو تحریک نہیں کہا جا سکتا, کچھ اور ممکن ہے کہ کہا جائے. ایک یہ کہ اس کے سامنے ایک مقصود ہو اور وہ مقصود ایسا ہو کہ جو اجتماعی زندگی کو بھی تشکیل دے, انفرادی مقصد جو ہے وہ صرف تحریک کا مقصود نہیں ہو سکتا. اور اس مقصود کے ساتھ ایک تصور حیات, اس کو آپ کسی لفظ سے بھی ادا کر لیں, کہ سارے الفاظ ظاہر ایک نئے الفاظ ہیں, ہم اس کو آئیڈیالوجی کہیں یا ورلڈ ویو کہیں یا اس کائنات میں انسان کا تصور اور کائنات کا تصور کہیں, بہرحال اس کے بغیر اجتماعی مقصد کا تعین اس کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اجتماعیت اور تنظیم ہو, کسی ایک فرد کی کوشش کو ادبی پیرائے میں تحریک کہا جا سکے, کہ یہ شخص اپنی ذات میں ایک تحریک تھا, لیکن تحریک کے اندر اجتماعی اور اجتماعیت اور تنظیم لازمی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کوشش اجتماعی جدوجہد بھی شامل, گویا کہ یہ تین چیزیں ہیں بالکل اس کے اندر تحریک کے لفظ کے اندر بنیادی طور پر شامل ہیں, اور ان میں انہیں تین کو سامنے رکھ کے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلامی تحریک کیا ہے, اور پھر اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں تو اسی کو سامنے رکھ کے جائزہ لینا ہوگا, جو میرا کام نہیں بلکہ آپ کا کام ہوگا. لیکن اس تحریک میں جو اصل لفظ ہے وہ تحریک کا لفظ نہیں ہے بلکہ اسلامی تحریک کا لفظ, اس لیے کہ ہم بار بار اسلامی تحریک کا لفظ بولتے ہیں, گویا اس تحریک کی ہر پہلو ہر ڈائمینشن جو ہے وہ اسلامی کا لفظ جو ہے متعین کرے گا, اس کی تعریف کرے گا, اس کی رہنمائی کرے گا, اس کو تشکیل دے گا. اور اس محفل میں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کریں کہ اسلام کیا ہے, اس لیے کہ اسلام کی تعریف اور اسلام کا تصور ہماری زبانوں پر بھی ہے اور لٹریچر میں بھی ہے اور تقریروں کے اندر بھی موجود ہے. لیکن اس گفتگو کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے چند مختصر سے لمحات اس میں صرف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس کو تازہ کر لیں کہ اسلام سے ہمارے پیش نظر کیا ہے. کسی چیز کی تعریف الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی تعریف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی ماڈل دیکھیں. ماڈل ایک جدید اصطلاح ہے, لیکن افکار کو تصورات کو ذہن میں واضح اور صاف کرنے کے لیے ماڈل عام طور سے مفید ہوتا ہے. اگر ہم اسلام کو ماڈل سے سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی روح سے اس کا بہترین ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی. وہ پہلے سب سے نمایاں مسلمان تھے, پہلے سے مطلب زمانی طور پہ یا تعداد کے لحاظ سے نہیں, بلکہ سب سے آگے سب سے نمایاں شخصیت مسلم کی ان کی تھی. ان کے ماڈل پر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات یہ کہ ان کی زندگی کا پورا رخ اور اس کی سمت اللہ کی طرف متعین ہو گئی تھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, ہر طرف سے کٹ کر, حنیف کے معنی یہ ہیں, اور میں نے اپنا رخ جو ہے وہ اس کی طرف کر لیا کہ جو آسمان و زمین کی طرف کو پیدا کرنے والی. گویا اعمال میں اور مزاج میں اور کردار میں تبدیلیاں جو بعد میں آنی ہیں وہ آتی رہیں گی, لیکن پہلی چیز یہ کہ شخصیت کا رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مڑ گیا. دوسری بات یہ کہ سارے جو پرانے تعلقات تھے اور انسان کی اجتماعی زندگی, اگر آپ غور کریں تو دراصل تعلقات کے مجموعے کا نام ہے. وہ تعلقات جو آدمی خاندان میں قائم کرتا ہے, وہ تعلقات جو آدمی باہر معاشرے میں قائم کرتا ہے, وہ تعلقات جو آدمی انسانوں سے قائم کرتا ہے, وہ تعلقات جو آدمی مادی چیزوں سے قائم کرتا ہے, ان سب کے مجموعے کا نام, وہ تعلقات مال سے ہوں یا مفادات سے ہوں یا افراد سے ہوں, ان سب کا نام اس کی زندگی, خاص طور پر اجتماعی زندگی. اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے تعلقات کاٹ کر ان سب تعلقات کو اللہ کے اس کے ساتھ جوڑا. انا براؤں منکم, ہم تم سے بری ہیں, کفرنا بکم, ہم نے انکار کر دیا, بالکل توڑ لیا اپنے تعلق کو ہر اس چیز سے جو تمہارے ساتھ ہے یا جس کی تم پرستش کرتے ہو. یہ تعلق وطن سے ہو, والدین سے ہو, گھر سے ہو, بیٹے سے ہو، بہرحال ہر تعلق کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ غالب آ رہا ہے. تیسری بات یہ تھی کہ خود سپردگی کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ مولا کی مرضی ہے تو اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی ریزرویشن کے اس کی تعمیر کے لیے وہ تیار تھے. بھائی قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، انہوں نے کہا میں حاضر اور میں سپرد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہوں. اور چوتھی بات اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ ادارے قائم ہوں اور وہ سوسائٹی قائم ہو جس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں بھی اسی مسلک کے اوپر قائم رہیں. چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ ایک اسی امت پیدا امت ذریتاً مسلمت اللہ کہ جو اس کی اطاعت کرنے والی ہو، یہ ساری دراصل اسلام کے اس رخ کو بھی متعین کرتی ہیں کہ پوری کی پوری کوشش اس بات پر بھی صرف ہو کہ ادارے وجود میں آئیں اور انسانی نسلوں کو بھی اسی راہ پر قائم رکھنے کا اور قائم کرنے کا اہتمام. یہ مختصراً اگر ہم صرف ایک شخص کے ماڈل کو سامنے رکھیں تو اسلامی کی وہ تعریف ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ بڑی جامع تعریف ہے اور بڑی دلکش تعریف ہے، اور اس کے ذریعے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بہت ساری تقریروں کتابوں سے شاید سمجھ میں نہ آتی ہو کہ جو امام اول تھے تحریک اسلامی کے، ان کی پوری روش سے ان کا ماڈل جو ہے وہ اسلامی کے لفظ کو جب وہ تحریک کے ساتھ لگے گا تو اس کو پوری طرح واضح اور صاف کر دے گا. اب اس کو سامنے رکھے اگر آپ غور کریں اور اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے غلبے کی جدوجہد کرنا صرف اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات آپ کے لیے بہت معروف ہے. اور یہی وہ کام تھا جیسا میں نے عرض کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء اکرام کے سپرد کیا. اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر دو چیزوں کی دعوت سارے انبیاء نے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، ایک یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور دوسرے یہ کہ انبیاء کی اطاعت کریں. یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرہ، یہ ایک دعوت تھی، اور اس کے ساتھ دوسری یہ بھی تھی کہ فتق اللہ واطیعوہ. اور پہلی دعوت جو ہے وہ صرف ایک فلسفہ بن جائے گی اگر اس کے ساتھ دوسری دعوت شامل نہ ہو، کہ قیادت جو ہے لیڈری جو ہے وہ دراصل انبیاء کا حق ہے اور یا ان کے جو پیروکار ہوں ان کا حق ہے. اب اس میں دو باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الہ کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے یہ عام طور سے مسلمان پوری طرح نہیں سمجھتے، مسلمان کا بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. الہ کا لفظ قرآن مجید نے ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا مرکز بن جائے، اور ایسا مرکز بن جائے کہ انسان اس کے پیچھے دوڑے اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے. یہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے، خود انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے. افرائے تمن تخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا؟ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیہ اور اپنے مرشدین کو اپنا رب بنا لیا. علی بن حاتم عیسائی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ آخر ہم اپنے علماء کو کیسے اپنا رب بنا لیں. چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ ہم تو ہم کو سجدہ نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، تو کیا بات ہے کہ ان کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم رب بنا لیتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو، جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو تم حلال سمجھتے ہو. قانون سازی کے سارے اختیارات تم نے ان کے حوالے کر دیے، وہ انسان بھی رد ہو سکتے ہیں. تو قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنے الہ ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے. اور انبیاء کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ وطیعونی کہ میری اطاعت کرو، بلکہ اس کے ساتھی کا ولا تطیعوا امر المسرفین کہ جو لوگ اس اللہ کی بندگی سے نکل جانے والے ہیں سب سے ان کی اطاعت مت کرو. وہ صرف ایک مثبت دعوت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منفی پہلو بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے. غیر اللہ کا انکار اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کی قیادت سے بغاوت اور اس کی بغاوت اور اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ دراصل مل کر وہ اس انقلابیت کو جنم دیتے ہیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحریک انقلابی تحریک ہے. انقلابی کا لفظ بھی ایک جدید لفظ ہے، اس پر بہت ساری بحثیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور اب پھر نئے سرے سے بحثیں شروع ہوئی ہیں کہ یہ لفظ صحیح ہے یا غلط ہے. اور لوگ چونکہ انقلاب سے انقلاب فرانس انقلاب روس کی کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے اسی کے پیمانے پر ناپتے ہیں، لیکن ہم جب انقلاب کو لفظ بولتے ہیں دراصل ہمارے سامنے صرف یہی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی کی بنیادوں کا پلٹ جانا ہے، اس کا رخ بھی اور اس کا قبلہ بھی اور اس کی سمت بھی اور اس کا پورا ڈھانچہ بھی، نہ یہ کہ اس کے لازمی معنی کچھ تو خون اور پلٹ کے ہیں. اگر کہ وہ اگر ہو تو اس کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اس پورے مقصد کے کچھ اور پہلو ہیں کہ جن کو قرآن نے مختلف الفاظ سے ظاہر کیا ہے، جن کے تفصیل میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی ایک مقصد کے مختلف پہلو واضح کرتے ہیں یا ان کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں یا کسی ایک پہلو پر زور دیتے ہیں. ایک لفظ قرآن نے اس کے لیے بلاغ اور دعوت کا استعمال کیا. ظاہر بلاغ اور دعوت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آدمی کچھ کام کر دکھائے، لیکن جو یہ بنیادی دعوت ہے یہ پہنچ جائے. اور بعض جگہ یہی کہا گیا ہے فما علیک الا البلاغ، بعض حالات میں اس سے بڑھ کر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بات پہنچا دے. لیکن بات پہنچانے سے کم سے پر کسی اسلامی تحریک کا تصور نہیں ہو سکتا. جو اسلامی تحریک بات پہنچا بھی نہ رہی ہو، خواہ نتائج نہ حاصل کر سکے، وہ خدا کی بندگی قائم نہ کر سکے، لیکن اگر وہ پہنچانے کی ذمہ داری سے بھی درد بردار ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہے کہ اس نے بالکل بنیادی فرض جو ممکن ہے، جو اس کے اختیار سے باہر نہیں، کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا اس کی کسی کی مشیت پر اور حالات پر منحصر نہیں ہے، اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اور یہی رسالت کی سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری، جو اسی پورے مجموعی مقصد کا ایک پہلو ہے کہ پہلے تو بات پہنچے گی تو لوگ مانیں گے، تو لوگ ساتھ آئیں گے، تو جدوجہد ہوگی، تو یہ سب کچھ ہوگا. لیکن پہلا قدم تو پہنچانا ہے. اور وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ بلغ ما انزل الیک، مطلب جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو. فلم تفل فما بلغ کا رسالت ہوگا، اگر اتنا بھی کام نہیں کیا تو پھر تو اس کے رسالت، اس کے میسج، اس کے پیغام کو پہنچانے کا کام بالکل نہیں. پھر اسی لیے دوسرے الفاظ ہیں جو آپ بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ دین قائم ہونا چاہیے اور دین غالب ہونا چاہیے، اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے اور اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے. سارے جو ہیں اسی دعوت کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسی نفس سے ہی بذات مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ سب اسی دعوت کی صورت گری اور اس کی تشکیل کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی انصاف کے اوپر قائم ہو. اور دراصل جہاد اور جدوجہد اسی مقصد کے لیے ہے. اس بات کو سورہ حدید کے آخر میں بڑا واضح انداز میں بیان کیا.